بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي سبعة أسماء في القرآن محمد وأحمد وطه وياسين ومزمل ومدثر وعبد الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا ذکر چل رہا تھا ان میں سے چار ناموں کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر کریں گے ایک نام ہے طہٰ اور ایک نام ہے یاسین اور ایک نام ہے مزمل اور ایک نام ہے مدثر اور یہ چار نام وہ ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن پاک میں میرے سات نام اللہ نے ذکر فرمائے ہیں طہٰ یاسین مزمل مدثر محمد احمد اور عبداللہ یہاں نام سے مراد ذہن میں رہنا چاہیے کہ صفاتی نام ہیں ایک نام تو وہ ہوتا ہے جو پیدائش کے وقت میں رکھا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے عالم وضعی جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور ایک عالم صفاتی ہوتا ہے کہ صفات کے اعتبار سے کسی کو مخاطب بنایا جاتا ہے مدعو کیا جاتا ہے خطاب کیا جاتا ہے تو ان ناموں کے بارے میں کچھ بحثیں وہ ہیں جو سیدھی سادی ہیں کچھ بحثیں وہ ہیں جو دقیق ہیں جیسے طہٰ ہے اور یاسین ہیں اس کے معنی کیا ہیں آخر میں تو علماء کے مفسرین کے مختلف اقوال ملتے ہیں ان ناموں کے بارے میں اتنے اقوال ہیں جیسے ایک نام طہٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ یعنی صحابہ اکرام سے تابعین سے اور بہت سے علماء سے یہ معنی منقول ہیں کہ یا انسان کے معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے یا رجلن کے معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے زبان حبشہ میں حبشی زبان میں یا کوئی اور زبان میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مخاطب فرمایا کہ طہٰ یعنی یا انسان اے وہ انسان جس کے اندر فلاں فلاں اوصاف جمع ہیں قرآن پاک ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تو ان اس وجہ سے نازل نہیں کیا سورہ طہٰ قرآن پاک میں ہے نا طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کہ ہم نے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں تو حضور کو مخاطب بنا کر ایک حکم ایک آسانی ایک تخفیف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ایک معنی اس کے تو یہ ہیں جو ابھی میں نے ذکر کیا بعض مفسرین کے بقول بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا نام ہے بعض کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا نام ہے تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جیسا کہ ابھی حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر یہ مذکور ہے چوتھا قول یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ راز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر من اسرار اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کا راز ہے تو راز کے پیچھے نہیں پڑھا جاتا آپ دنیا میں آپ کا کوئی دوست ہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے آپ کا کوئی عزیز ہے اس کے رازوں کو اگر آپ پوچھیں گے وہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ کے راز کو کیسے پہچان سکتے ہیں کیسے پہچان سکتے ہیں کیسے اس کی طلب میں رہ سکتے ہیں اصل میں اشکال ہوتا ہے یہاں پر کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام نازل فرمائے ہیں ان کے معنی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے حضور نے فرمایا کہ یہ نام ہے اور سب سے بڑی بات ہمارے لیے یہی ہے اور حضور نے فرمایا کہ میرا یہ نام ہے تو اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یہ اللہ کی طرف سے رکھے گئے ہیں حضور نے خود تجویز نہیں فرمایا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ نام رکھے ہیں اور اللہ نے آپ کے لیے منتخب فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ یوں ہی منتخب نہیں فرمایا تو اس کی اہمیت اللہ ہی جانتے ہیں اس کے مقام کو اللہ ہی جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال بخشا ہے اخلاق میں بھی آپ کامل ہیں علم میں بھی آپ کامل ہیں صفات میں بھی آپ کامل ہیں عادات میں بھی آپ کامل ہیں حسن میں بھی آپ کامل ہیں ظاہری اعتبار سے آپ کامل ہیں باطنی اعتبار سے کامل ہیں تو ناموں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے جو منتخب فرمائے ہیں وہ کمال کے طور پر آپ کے نام منتخب کیے گئے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا اثر یہ ہے کہ وہ صرف نام نہیں ہے وہ ناموں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بتلاتے ہیں، آپ کے مقاصد کو بتلاتے ہیں، اس کے اندر آپ کے عقیدے بیان، امت کے عقیدے بیان کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں. کئی نام وہ ہیں جو عقائد کو بتلاتے ہیں، اگر اس کے معنی پر ہمارا یقین نہ ہو تو مومن نہیں ہو سکتے. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہم اس کو جان نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے معنی نہیں بیان کیے، ہم بھی بیان نہیں کر سکتے. اور اصول یہی ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. تو اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو طٰہٰ اور یاسین یہ جو نام ہیں خاص طور پر، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. حروف مقطعات قرآن پاک میں 29 صورتیں وہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حروف کے ساتھ صورتوں کا آغاز فرمایا. جیسے طٰہٰ ہے، یاسین ہے، صاد ہے، نون ہے، الف لام میم ہے، الف لام را ہے، الف لام میم را ہے. تو حروف تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں مقطع کے معنی آتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، جدا جدا کر دینا، علیحدہ علیحدہ کر دینا. تو ان کو حروف مقطعات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان الفاظ کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین اگر ہم پڑھتے ہیں تو الف الگ، لام الگ، ہا الگ، میم الگ، دال الگ نہیں پڑھتے، ملا کر پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو 29 مقامات ہیں ان ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. طٰہٰ اس کو ملا کر کوئی زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، یاسین یا کو الگ پڑھا جاتا ہے، سین کو الگ پڑھا جاتا ہے. تو یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہیں. متشابہات کا مطلب یہ ہے، اصل میں قرآن پاک کے مضامین 3 قسم کے ہیں، قرآن پاک کی آیات کی 3 قسمیں ہیں. کچھ آیتیں وہ ہیں جو محکم کہلاتی ہیں. محکم قرآن پاک کی ان آیتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے معنی بالکل واضح ہوتے ہیں، ان کی مراد بالکل واضح ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہوتی، مسئلہ بالکل واضح ہوتا ہے. اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، اللہ نے حکم دیا. وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو، تو معنی بالکل واضح ہے، مفہوم بالکل واضح ہے. تو ایسی آیتوں کو محکم کہتے ہیں. اکثر قرآن پاک اسی طرح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکم آیتوں کو نازل فرمایا. دوسری قسم ہے قرآن پاک کی آیتوں کی متشابہات. متشابہات ان آیتوں کو کہتے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں پھر، کہ متشابہ یعنی جن کے معنی جو ہے نا ہم کو معلوم نہ ہوں. متشابہ ان آیات کو کہتے ہیں، ان حروف کو کہتے ہیں، ان الفاظ کو کہتے ہیں. تو اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ لفظی معنی تو ہم کو معلوم ہوتے ہیں، ڈکشنری کے اعتبار سے معنی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کو، حقیقت کو ہم نہیں جانتے. جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ عرش پر مستوی ہیں. تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ رحمان کے معنی کیا ہے، وہ بھی جانتے ہیں، عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے تو یہی معنی اس کے نکلتے ہیں، تو لفظی معنی تو ہم کو معلوم ہے، لیکن اللہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری طرح بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معنی بیان کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے. پھر تو یہ نہیں کر سکتے ہم. اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو متشابہ کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جن کے لغوی معنی ڈکشنری کے اعتبار سے تو معنی معلوم ہوتے ہیں، لیکن مرادی معنی ہم کو نہیں معلوم ہوتے، اس کی کیفیت نہیں معلوم ہوتی، اس کی تفصیل نہیں معلوم ہوتی. متشابہ کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کے لغوی معنی بھی نہیں معلوم ہوتے اور جن کے مرادی معنی بھی نہیں معلوم ہوتے. تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ متشابہ کی اس تیسری قسم میں سے آتے ہیں، کہ لغوی معنی بھی ہم کو نہیں معلوم ہے اور اصطلاحی معنی، اس کی مراد، اس کی کیفیت، اس کی تفصیل وہ بھی نہیں معلوم ہے. اب یہاں پر قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے. اب یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی نہیں معلوم ہے ہم کو. اب کیا ہے تو کیا کرنا، کیا ہے پھر تو کرنا یہ ہے کہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے اس کی مراد کو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں فرمایا، تو ہم بھی جو ہے نا اس کو نہیں جانتے. اور اصول یہ ہے محدثین کا اور محققین کا کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبہم رکھی ہیں تو ان کو مبہم رکھنا چاہیے، اس کی تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کی مراد کو ہم کیا پہچانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کو ہم کیا جانیں گے، ہم کیسے پہچانیں گے ہماری، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا. اللہ کی حکمت ہی یہی تھی، تو ہم بھی اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے. تو یہ ہے. تو یہ جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، یہ اس طرح کے جو معنی ہیں یہ متشابہات کی تیسری قسم میں آتے ہیں. تو ان کے معنی بھی نہیں معلوم، ان کی مراد بھی نہیں معلوم ہے. تو متشابہ کے بارے میں اصول اور عقیدہ یہ رکھنا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے مسئلہ، کہ بھائی اس کی مراد کو، اس کی حقیقت کو اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں جس طرح منقول ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، کہ بھائی یہ ہے تو ایمان تو ہم لائیں گے اس پر. اللہ کے بارے میں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہیں تو ہم مانتے ہیں عرش پر مستوی ہے. کیسے ہیں، کیا ہیں، جسم کے ساتھ ہے، بغیر جسم کے، وہ نہیں معلوم کیونکہ ہم کو نہیں بتایا گیا، لیکن قرآن میں ہے استوا کے معنی تو ہم مانیں گے. یہ ہے اصل مسئلہ. اسی طرح ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، پنڈلی کھول دی جائے گی اس دن. तो अब पिंडली के माना तो हमको मालूम है, लेकिन अल्लाह की पिंडली हमारी तरह है, पिंडली खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, उम्मतें क्या देखेंगी, लोग क्या देखेंगे, अल्लाह पाक अपनी पिंडली दिखाएंगे तो वो कैसी होगी, उसमें हड्डी होगी, उसमें गुदा होगा, उसमें खून होगा, उसमें रगें होंगी, उसमें फुला होंगी, तो इसमें हम नहीं जा सकते। तो मुतशाबे के लफ्ज़ी माना मालूम हो या ना हो, या लुगवी किसी भी किस्म की मुतशाबे हो, तो उसके बारे में अहले सुन्नत का जो नज़रिया है वो ये है कि उसके माना को, उसके मुराद को अल्लाह के हवाले करना होता है। नंबर एक, उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। नंबर दो, उस पर उसको अल्लाह के हवाले करना होता है, इसी में आफियत है। ये जो झगड़े पैदा होते हैं ना हाय चंद दिन जो है ना अकायद को लेकर, ये इसी बुनियाद पर शुरू होते हैं कि हम अपनी तरफ से उसकी तावील शुरू कर देते हैं। मसला ये है, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी, अल्लाह अर्श पर है तो ज़मीन पर नहीं है। जैसे कुरान में अल्लाह के बारे में ये है, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, तो वैसे कुरान पाक में ये भी है कि अल्लाह तुम्हारे साथ भी है। तो अब जाहिर सी बात है कि उसको जब मान रहे हैं तो इसको भी मानना है आपको। अब उसको अगर उसको मान रहे हैं, इसको नहीं मानेंगे तो तब भी तो कुफ्र हो जाएगा फिर तो। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मैयत का मज़मून कई दफ़ा जिक्र फरमाया, वहुआ माकुम अय्यिना मा कुंतुम, जहाँ कहीं भी तुम हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। या अल्लाह ने इल्म की कोई कैद नहीं जिक्र फरमाई। ऐसे अल्लाह ने फरमाया कि मायाकुनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, तुम्हें से तीन लोग अगर सरगशी कर रहे हैं, सरगोशी कर रहे हैं, चुपके चुपके बात कर रहे हैं, तो चौथा अल्लाह होता है तुम्हारे साथ। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा हम करीब हैं। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ने फरमाया कि कई मकामात पर फरमाया कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे करीब हूँ। उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दअनी फलयस्तजीबु, कुरान पाक में मुख्तलिफ मज़ामीन हैं। फिर अल्लाह ने अपने मुहीद होने का जिक्र फरमाया, साथ होने का जिक्र फरमाया, शहीद होने का जिक्र फरमाया। तो खुलासा यह है कि इसके माने को और मुराद को अगर हम अपनी अकल से, अपनी फहम से इसकी तफसील करने जाते हैं तो फिर इख्तलाफात पैदा होते हैं, फिर सामने वाला अपने नज़रिए के अतबार से, अपने मौक़िफ़ के अतबार से बात पेश करता है और हम अपने मौक़िफ़ के अतबार से बात पेश करते हैं, ना वो हमारी सुनता है ना वो हम उसकी सुनते हैं। तो इसमें नज़रिया क्या होना चाहिए? नज़रिया ये होना चाहिए कि ये मुतशाबिहात में से हैं, तो इनके माना को, इनके मुराद को अल्लाह के हवाले करना है। बकिया कुरान में अल्लाह की माइयत का जिक्र है तो अल्लाह की माइयत को हम तस्लीम करते हैं। अल्लाह के मुस्तवी अल अर्श होने का जिक्र है कुरान, तो हम अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने का हम ईमान लाते हैं। अल्लाह के साथ होने का जिक्र है हम मानते हैं। अल्लाह की अबलियत आखिरियत का जिक्र है हम मानते हैं। अब वो कैसी है क्या है उसको अल्लाह के हवाले करना होता है। तो इसलिए उलमा सही बात तो इस सिलसिले में ये है कि ये जो ताहा है, ये यासीन है, इस तरह के जो नाम हैं, इन नामों के बारे में अहले सुन्नत का नज़रिया ये है कि ये हरूफ मुक़त्तआत में से हैं, इनके माना और मुराद को अल्लाह के हवाले करना होता है। ये है, और भी इस सिलसिले में उलमा के अक़वाल मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बाबा उलमा ने लिखा है कि ये मुखफ़फ़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी बास सिफ़ात का। ताहा से आप सल्लल्लाहु, ताहा जैसे मिसाल के तौर पर नाम है, तो ता से ताहिर होने का जो है ना किनाया है, और हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हादी होने की तरफ इशारा है। ताहा मा अनज़लना अलैकल क़ुरान लितशक़ा, अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर को ख़िताब करके फरमा रहे हैं कि ए पाक ज़ात और ए रहनुमाई करने वाली ज़ात, मा अनज़लना अलैकल क़ुरान लितशक़ा, हमने कुरान नाजिल नहीं किया आप पर मगर इस वजह से, मगर ये कि आप मशक्क़त में पढ़ने के लिए। असल में इब्तदा में जब नमाज़ों का हुक्म हुआ, सलातुल लैल का हुक्म हुआ, तहज्जुद का हुक्म हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम बहुत देर देर तक तिलावत में मशगूल हो जाते थे कुरान पाक की, और तहज्जुद में मशगूल हो जाते थे, और बल्कि बाज़ दफ़ा तो सहाबा इकराम रात रात भर नवाफिल में मशगूल होते थे। फजर में उनकी नमाज़ ख़त्म हुआ करती थी, सूरत हाल ये थी, पाँव में हुजूर कभी वरम आ जाता था, पाँव फूल जाते थे, तकलीफ़ बढ़ जाती थी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह ताहा की आयत नाजिल फरमाई, ताहा मानजलना अलैकल कुरान लितशका, कि ताहा याद रखें कि ये हमने आप पर ये जो अहकाम नाजिल किए हैं, सलातुल लैल के हों या तहज्जुद के हों या कोई और हों, ये मशक्क़त में पढ़ने के लिए नहीं, आपकी आसानी के लिए है। तो इसमें अपनी आसानी को भी मलहूज़ रखना है आपको, मशक्क़त में नहीं पढ़ना है। तो उस मौके पर अल्लाह तबारक व ताला ने खिताब फरमाया। तो एक माना उलमा ने ये लिखा है, तो मतलब ये होगा कि भाई ए पाक ज़ात, पाक किससे हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर सी बात है आप अकायद के अतबार से पाक हैं, अखलाक के अतबार से पाक हैं जी, निफाक से आप पाक हैं, शिरक से पाक हैं, बुरी खसलतों से पाक हैं, बिदात से पाक हैं, हर बुराई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक हैं। तो लफ्ज़ ता से इन सारी खराबियों से पाकी का इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना वो किया गया और किनाया किया गया इसमें ताहिर से। और लफ्ज़ हरफ हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हादी होने की जो सिफत है वो जिक्र फरमाई कि आप रहनुमाई करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़रिए रहनुमाई फरमाते हैं उसकी। तो बाद उलमा ने यह लिखा है कि ताहा का मुखफ़ ये या हादी और या ताहिर, इसका मुखफ़ है ताहा, यहाँ पर आपकी ये दो सिफात मस्कूर हैं। बाद उलमा ने लिखा है इस सिलसिले में, और भी एक कौल ये भी मिलता है कि असल में जैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ये इस तरह के जो अल्फाज मिलते हैं कुरान पाक में, ये जो हरूफ मुक़त्तआत हैं, ये असल में जो सूरतें आगे ज़िक्र की जा रही हैं, अल्लाह पाक आगे ज़िक्र फरमा रहे हैं, ان کا خلاصہ ان حرفوں میں مذکور ہوتا ہے. اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کے طور پر اور کشف کے طور پر میرے اوپر یہ بات کھولی ہے کہ اصل میں یہ اس صورت کا خلاصہ اور اس صورت کے مضامین کا عنوان ہے. اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے ظاہر فرما دیں, نبی پر ظاہر فرما دیں. یہ اللہ نے وہم کے کشف کے ذریعے اور الہام کے ذریعے مجھ پر یہ بات کھولی ہے. تو یہ اوائل صورت جو ہے نا, یہ وہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ, یہ اللہ کے راز ہیں اور یہ اس صورت کا عنوان ہے, اس صورت کا خلاصہ ہے. اور اس کی ایک مثال, اس کی مثالوں سے بھی بعض علماء نے وضاحت فرمائی. جیسے مثال کے طور پر طہٰ ہے, تو عجیب و غریب بحث کرنے والے اور اس میں تحقیق میں جانے والے ذکر کرتے ہیں تفصیلات کہ دیگر زبانوں کے اندر بعض, یعنی جو حروف کے لکھنے کی جو شکلیں ہوتی تھیں, جیسے طہٰ ہے لکھا ہے کہ بھئی حروف کے لکھنے کی شکلیں مختلف ہوتی تھیں. اب جو الف کی شکل ہے وہ الگ ہے, پہلے الف کے لکھنے کا طریقہ کچھ اور تھا, پہلے طہٰ کے لکھنے کا طریقہ کچھ اور تھا, پہلے لام کے لکھنے کا طریقہ کچھ اور تھا, میم کے لکھنے کا طریقہ کچھ اور تھا. تو وہ مختلف جانوروں کی شکلوں میں, درختوں کی شکلوں میں حروف لکھے جاتے تھے اور اس سے خاص ان کی طرف اشارہ ہوا کرتا تھا. جیسے الف لام میم سورہ بقرہ ہے نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو لکھا ہے کہ الف جو لکھا جاتا ہے تو پہلے زمانے میں, کسی زمانے میں جو ہے نا الف لکھا جاتا تھا تو وہ گائے کے سر کی شکل میں, گائے کا جو سر ہوتا ہے اس شکل میں لکھا جاتا تھا الف, اور اس سے گائے کا سر مراد ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف کے ذریعے جب وہاں پر الف لام میم میں الف کو ذکر کر دیا, تو چونکہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے گائے کا مضمون بنی اسرائیل کی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے, تو اس کی طرف اشارہ موجود ہے الف کے ذریعے. میم کے ذریعے جو ہے نا میم لکھا جاتا ہے, میم کسی اور انداز میں لکھا جاتا تھا, اس سے ان مضامین کی طرف اشارہ ہے. لام را لکھا جاتا تھا کسی اور انداز میں, تو اس سے دیگر اور مضامین کی طرف اشارہ ہے. ایسے ہی طا لکھا جاتا تھا کسی زمانے میں, طا جو ہے یہ لکھا جاتا تھا اس انداز میں لکھا جاتا تھا جیسے سانپ ہو. چونکہ سورہ طہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کا ذکر فرمایا, تو اس لیے اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے جس میں صاحب کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جن جن صورتوں کے شروع میں طا کا تاسین یا طا وغیرہ ہوتا ہے, تاسین تاسین میم, تو اس میں وہ سانپ کا واقعہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. عجیب و غریب نکات پائے جاتے ہیں اس کے اندر کہ تاسین ہے تو طا سے کسی زمانے میں وہ حرف لکھا جاتا تھا سانپ کی شکل میں, تو وہاں سے سانپ کے واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا. سین لکھا جاتا تھا کسی اور انداز میں, تو سین سے ان مضامین کی طرف اشارہ موجود ہے. طہٰ ہے, ہا لکھا جاتا تھا کسی اور, اس سے یعنی کسی اور زبان, کسی اور نہج پر, تو اس سے ان مضامین کی طرف اشارہ موجود ہے. تو طہٰ سے ان مضامین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ لکھی, وہ فرماتے ہیں کہ ان یہ اصل میں صورت کے اندر پائے جانے والے مضامین کا خلاصہ ہے, صورت کے اندر پائے جانے والے مضامین کا عنوان ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے. اللہ کی ذات تو ظاہر سی بات ہے کہ بے نیاز ذات ہے, جس پر چاہے کھول دے مضامین کو. تو یہ ہے, تو لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ سب تخمینی ہیں, یہ سب الہامی باتیں ہیں, یہ سب کشفی باتیں ہیں, یہ سب اجتہادات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی کی وضاحت نہیں فرمائی ہے, تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں, ان کی مراد کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے لوگوں کو, ایک سوال ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھائی جب ان کا معنی نہیں معلوم, جب ان کی مراد نہیں معلوم, تو قرآن میں کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن تو نازل کیا گیا ہدایت کے لیے, اور قرآن تو نازل کیا گیا. دہریے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا جن کو اسلام پر اعتراض ہوتے ہیں, جن کو قرآن پر اعتراض ہوتے ہیں, تو وہ یہ سوال کرتے رہتے ہیں غیر مسلم کہ بھائی قرآن میں ہے تو کیوں نازل کیا گیا. پھر یہ سوال یہ ہے یہاں پر, کیسے ہم قرآن تو نازل کیا گیا عمل کرنے کے لیے, اور قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ تبیان لکل شیء, ہر چیز کی وضاحت اس کے اندر موجود ہے. آپ کہتے ہیں یہ قرآن کا پہلی دوسری سورت ہے, پہلا پیج ہے الف لام میم, اس کا ہی معنی نہیں معلوم. یہ کیسے, کون سی ہدایت والی کتاب ہے کہ معنی نہیں معلوم, تو عمل کیسے کریں گے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو علماء نے تفصیلاً ان کے بہت سے جوابات دیے ہیں, ذہن میں رہنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے اصل تو پہلی بات تو یہی ہے کہ بھئی جب اللہ نے ذکر کر دیا ہے تو اس پر ایمان لانا ایک مسلمان کی ذمہ داری اور ایک فریضہ ہے, اس کی حکمتیں اس کے معنی معلوم ہو یا نہ ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا ریزن, بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں کہ واقعتاً یہ مومن ہے یا نہیں ہے. مومن اگر ہے تو ہماری بات کو تسلیم کر لے گا, چاہے معنی اس کے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. تو اس طرح کے متشابہات کے ذریعے, اس طرح کے مقطعات کے ذریعے, حروف مقطعات کے ذریعے بندے کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آیا وہ اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. تسلیم کرے گا تو ایمان میں کامیاب ہو جائے گا, امتحان میں کامیاب ہوگا, تسلیم نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. تو ایک بات تو یہ علماء نے ذکر فرمائی ہے کہ اس سے امتحان ہوتا ہے. دوسری علماء نے وجہ یہ لکھی ہے کہ بھئی اس کا فائدہ, ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے, لیکن ایک فائدہ تو یہی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. تو اس لیے الف لام میم آپ نے پڑھ لیا ہے, طہٰ آپ نے پڑھ لیا ہے, یاسین آپ نے پڑھ لیا ہے, کوئی بھی حرف آپ نے ادا کر لیا ہے, تو اس کا ثواب تو آپ کے نام عمل میں لکھا جا رہا ہے, تو یہ بے فائدہ تو نہیں ہے.
فائدہ مند ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، تلاوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو اس لیے بے فائدہ اس کو قرار نہیں کیا جا سکتا. تیسرا جواب علماء اکرام نے اس کا یہ دیا ہے کہ اصل میں عرب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ اس طرح کے حروف جو ہے نا، یہ حروف یعنی ایک ہی حرف ہوتا تھا، اس سے ایک مضمون کی طرف، ایک بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا، عرب میں یہ طریقہ تھا. اور اسی وجہ سے عربوں نے قرآن پاک میں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں بہت سے اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو چھٹلانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں نقائص ڈھونڈے، فلاں فلاں جو ان لوگوں نے ڈھونڈنا تھا ڈھونڈ لیا، عیب والی چیزیں. تو قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں اگر اشکال کے لیے کوئی چیز ہوتی، اعتراض کے لیے کوئی چیز ہوتی، تو یہ جو حروف ہیں الف لام میم، الف لام میم، را طہ، تاسین، یاسین، تو یہ جو الفاظ ہیں، تو اگر اعتراض کرنا چاہیے تھا تو ان کے لیے بہت بڑا ہتھیار تھا کہ بھائی اس کے معنی ہی نہیں معلوم ہے تو کیوں نازل کیا ہے. محمد کتاب لائے ہیں، اسی کتاب لائے ہیں جس کا معنی ہی نہیں معلوم، تو مذاق اڑانے کے لیے بڑی بہترین چیز تھی ان کے لیے، تو اعتراض کی بہت بڑی چیز ان کے ہاتھ آ گئی تھی. لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا. سارے عرب میں سے جو قرآن، جو فصاحت کو، جو بلاغت کو، جو عربی زبان کو جاننے والے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا اس بات پر کہ بھئی یہ کیا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں عرب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ لوگ یعنی کوڈ ورڈس کے طور پر عربی زبان میں اس طرح کے الفاظ مختصر طور پر استعمال کیا کرتے تھے، اسے کسی مضمون کی طرف اشارہ ہوتا تھا. تو وہ اس نزاکت کو اور اس فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے کہ بھئی یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا، اسی لیے ان لوگوں نے اعتراض نہیں کیا. اگر اعتراض کی بات ہوتی تو سب سے پہلے اعتراض کرنے والے تو وہی تھے، کیونکہ وہ ڈھونڈ ہی رہے تھے کسی نہ کسی طرح قرآن کو چھٹلا دیا جائے، کسی نہ کسی طرح حضور کو بدنام کر دیا جائے، کسی نہ کسی طرح قرآن سے اور اسلام سے لوگوں کو دور کر دیا جائے. تو ان کا اعتراض نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی یہ رواج اس زمانے میں بھی تھا اور اس سے خاص مضامین کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور چیلنج کے کفار کے سامنے حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں اللہ پاک نے رکھ دیے ہیں کہ تم لوگ تو اپنے بڑے بڑے فصیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے بلیغ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، قرآن کے عربی زبان کے ماہر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لاؤ یہ متشابہات ہمارے تمہارے سامنے ہم نے پیش کر دیے ہیں، اس جیسا کوئی جو ہے نا تم مقطعات حروف جو ہے نا پیش کر کے دکھلا دو. اس لیے قرآن پاک کے علماء نے لکھا ہے کہ صورتوں میں، پہلی صورتوں میں قرآن پاک کی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے سورہ بقرہ کے ذریعے، اللہ نے پہلا ہی حرف یہ رکھ دیا کہ اس کے ایک حرف کی اگر تم لوگ جو ہے نا اس کا مقابلہ کرنا چاہے، اس کی شکل بنانا چاہے، یا اس جیسا کوئی کلام لانا چاہے، نہیں لا سکتے. فاتو بصورت من مثلہ، اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو فرمایا کہ ایک صورت لے کر آؤ، پھر آخر میں فرمایا کہ صورت تو تم لوگ لے آ سکتے، فاتو بآیت من مثلہ، ایک آیت لے کر آؤ. تو الف لام میم ایک آیت ہے، تو اللہ نے اس کے اندر ایسی جامعیت رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی فصاحت و بلاغت رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی جاذبیت رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مضامین کو جس انداز میں چھپایا ہے کہ کافر حیران تھے کہ قرآن پاک کو سنتے بھی تھے، کبھی اعتراض نہیں کرتے تھے، اور مانتے تھے کہ واقعتاً یہ محمد کا کلام تو نہیں ہے، کسی اور کا کلام ہے. تو اس لیے یہ دہریے تو اپنے طور پر اعتراض کرنے کے لیے بہت کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں، ان سے بڑے جو ہے نا منکرین اس سے پہلے پیدا ہوئے، اعتراض کرنے والے پیدا ہوئے، ان کے ہاتھ میں نہیں آئی یہ بات. تو اس کے بہت بڑے فائدے، ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ فائدہ کیا ہے، تو ہمارا ایمان کا امتحان اس کے اندر ہے، ثواب اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے، بطور چیلنج کے یہ حروف مقطعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتوں کے شروع میں رکھے ہیں. تو طہٰ بھی اسی طرح ہے اور یاسین بھی اسی طرح ہے. یاسین کے معنی میں بھی یہی معنی ہے کہ بھائی یاسین کے معنی کیا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ایک معنی تو یہ آتے ہیں کہ یاسین جو ہے نا وہ یا رجلن کے معنی میں ہے، یاسین جو ہے نا یا انسان کے معنی میں ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یاسین جو ہے نا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو نام جب رکھ دیا جاتا ہے تو معنی نہیں پوچھے جاتے، تو حضور کا نام ہی اللہ نے رکھ دیا ہے، اس کی مراد کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود نام ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک نام تو وہ ہیں کہ جو اللہ نے خود اپنے لیے مخصوص کر دیے ہیں، وہ امت میں سے کسی کے لیے نہیں رکھے جا سکتے. جیسے رحمان ہے، رحمان اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا. اب کسی اور کو صرف آپ رحمان کہہ کر پکاریں یہ جائز نہیں ہے، کسی اور کو آپ خالق کہہ کر پکاریں یہ جائز نہیں ہے. آپ وہاں پر عبد الخالق یا عبد الرحمان، عبد ان کا اضافہ آپ کو کر کے پکارنا پڑے گا، کیونکہ رحمان یہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ یہ خاص ہے. تو آپ اس کو اس طرح کسی اور کے ساتھ غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے. تو وہاں عبد الرحمان آپ کو کہنا پڑے گا، عبد الخالق آپ کو کہنا پڑے گا. تو کچھ نام تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر لیے ہیں، مخلوق کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. اور کچھ نام وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے، یعنی خود اپنے لیے بھی بیان فرمائے، اور حضور پاک کے لیے یا کسی اور کے لیے آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. تو وہ نام ہم رکھ سکتے ہیں بغیر عبد ان کے. جیسے یاسین بھی انہی ناموں میں سے، علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اگرچہ کہ اللہ کا بھی نام ہوگا لیکن حضور کا بھی نام ہے چونکہ خود حضور نے فرمایا، تو اس لیے کوئی اور بھی عبد ان کے بغیر جو ہے نا اس کو رکھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے. رعوف ہے مثال کے طور پر، رکھیں گے تو عبد الرعوف، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی بغیر عبد ان کے رکھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ نے خود اپنے لیے بھی بتایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود بتایا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رحیم حضور ہیں، رعوف حضور ہیں، تو اس لیے اگر کوئی بغیر عبد کے اگر لگا کر اس کو استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کچھ نام تو وہ ہیں جو اللہ کے لیے ہیں مخصوص، تو وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے. کچھ نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوروں کے لیے استعمال فرمایا، حضور نے اوروں کے لیے اللہ کے علاوہ استعمال فرمایا تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ انہی میں سے ہے. تو حضور کا بھی نام ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کے نام ہو سکتا ہے. لیکن صحیح بات اس سلسلے میں بھی یہی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اصل میں یاسین جو ہے نا ایک نور ہے، جو نور سورہ یاسین سے نکل رہا ہوتا ہے جس سے ساری کائنات فیض یاب ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے اس کے پیچھے. اللہ، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑے بزرگان دین میں سے تھے، بڑے بڑے محدثین میں تھے وہ، اور اللہ اور بڑے الہامی لوگوں میں سے، بڑے کشفی لوگوں میں سے. ہندوستان میں جو علم حدیث آیا ہے تو انہی خاندان کی بدولت آیا ہے. حدیث کو لے کر آنے والا جو خاندان ہے، جس سے سارے فرقے والے حدیث حاصل کیے ہیں، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے. وہاں پر علم آیا ہے انہی کے واسطے سے، حدیث آئی ہے انہی کے واسطے سے، اور سب مسالک کے لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں. بریلوی ہوں تو وہ بھی جانتے ہیں، اہل حدیث ہوں وہ بھی مانتے ہیں، دیوبندی حضرات ہیں وہ بھی مانتے ہیں، جماعت اسلامی کے بڑے گزرے ہیں جو بھی حضرات ہیں، تو وہ سب ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ علم حدیث کی سند ان کے بغیر نہیں جاتی. اگر کوئی ہندوستان سے باہر نہیں گیا تو وہ اساتذہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استاد تسلیم کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ علم حدیث ان کے واسطے سے ہندوستان پہنچا ہے. تو یہ بڑے بزرگان دین میں سے، اولیاء اللہ میں سے، صاحب کشف اور صاحب الہام بزرگوں میں سے گزرے ہیں. تو یہ ان کے اپنے مکشوفات بھی الگ ہوتے ہیں، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء کردہ باتیں ان حضرات کی بڑی ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مکشوفات میں سے ایک یہ بھی ہے جو اللہ نے ہم پر کھولا ہے. پتہ نہیں اللہ پاک نے کیا کیا نظام رکھا ہوا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نور ہے جو سورہ یاسین سے نکل رہا ہوتا ہے، جس نور سے ساری کائنات فیضیاب ہو رہی ہے. یہ دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا اس کے وہ بھی ہو سکتا ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اگر مراد دی جائیں تو، ان میں کوئی اختلاف اور کوئی تضاد نہیں ہے. تو اس کے علاوہ جو عام طور پر علماء اہل سنت جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ طٰہٰ ہو، یاسین ہو، یا حروف مقطعات ہی میں سے ہیں، ان کے معنی اور مراد کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ علماء کی اپنی باتیں ہیں، اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے، اس کی تردید ہم نہیں کریں گے، لیکن صحیح بات اس سلسلے میں ہم کو جو تسلیم کرنی ہے وہ یہ ہے. تو ان دونوں ناموں کے بارے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے. بعض علماء نے اس موقع پر ایک بات جو لکھی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ناموں کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ناموں کے تقاضے یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے سورہ طٰہٰ ہے، اب طٰہٰ کہہ کر، اچھا بعض ایک سیاق و سباق کو دیکھنے کے بعد ایک عجیب بات بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو الفطٰہٰ ہو، یا یاسین ہو، یا مزمل ہو، یا مدثر ہو، یا اس طرح کے جو بھی اور بھی نام ہیں، ان کا سیاق اور سباق دیکھیں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ محبت کے القاب ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا ہے. اس مثال کے طور پر یاسین ہیں، آگے فرمایا کہ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، انک لمن المرسلین، آپ جو ہے نا پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ تو سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر قائم ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے، کسی اور کی قسم نہیں کھائی. سارے انبیاء گزرے ہیں 1,24,000، تو ان میں سے کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی. قرآن پاک میں اگر کسی نبی کی قسم کا ذکر ملتا ہے تو وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. انکا والقرآن الحکیم، انکا لمن المرسلین، قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ جو ہے نا پیغمبروں میں سے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، حضور کی زندگی کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے، اے نبی آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم. تو یہ جو تو اگر ان کا جو مضمون ہے آگے پیچھے کا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، آپ کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے، آپ کی صداقت کو بیان فرمایا ہے. اور سورہ طٰہٰ میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہی ہم انزلنا علیک القرآن لتشقى، اس میں بھی مضمون یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھک رہے ہیں، صحابہ تھک رہے ہیں، پیروں میں تکلیف ہے، ورم ہے، اللہ کو منانے میں لگے ہیں، خوشی میں لگے ہیں، تکلیف اور مشقت میں رات رات گزر رہی ہے. تو اللہ نے ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر رحم کھا کر جب تخفیف کی جاتی ہے، تو تخفیف جب کرتے ہیں ہم، جیسے آپ کا بیٹا بہت زیادہ کام کر رہا ہو اور آپ کو اس پر لاڑ اور پیار آ رہا ہو، تو آپ کس انداز میں سمجھاتے ہیں کہ بیٹے آپ یہ رہنے دیں، اتنا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تھک گئے ہوں گے، کام کو تھوڑا سا ہلکا کر لیں، ذمہ داری کو تھوڑا سا ہلکا کر لیں، اس انداز میں سمجھاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عبادت کی تخفیف کا حکم نازل فرمایا، تو اس کے لیے محبت کے القاب یہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر بیان فرمایا کہ طٰہٰ اپنی عبادت کو کم کریں. آپ یہاں ایک بات جو ہے نا، ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے، عام طور پر تکثیر عبادت کا حکم ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ تخفیف عبادت کا اللہ نے خود حکم نازل فرمایا. عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت بڑھاؤ، عبادت کرو، جتنی عبادت کرو اچھا ہے، جتنی عبادت کرو اچھا ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نبی آپ عبادت کم کریے ذرا، مشقت آپ پر زیادہ ہو جائے گی، تکلیف آپ پر. رات میں تو آپ عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں مکمل طریقے پر، صبح ہو رہی ہے، پاؤں آپ کے پھول رہے ہیں، ورم آ رہا ہے، ٹھہر نہیں سک رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی اسی میں اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. دن میں کافروں کے لیے دعوت میں آپ نکل جاتے ہیں کہ دن میں دن ہوا تو کافروں کے لیے کافروں کے پاس دعوت دینے کے لیے چلے گئے کہ آ جاؤ اسلام کی طرف، ایمان قبول کر لو، جہنم سے بچ جائیں، جنت والے بن جائیں. تو آپ کو یہی فکر ایک تو اندر سے گھولے جا رہی تھی، ظاہری طور پر جسم متاثر ہو رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اتنی مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ قرآن مشقت پڑھنے میں، مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یہ قرآن تو آپ کے آسانی پیدا کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو تقصیر عبادت کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف عبادت کا حکم دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کی شخصیت کا آپ اندازہ لگائیے، سوچ بھی نہیں سکتے ہم کسی کو بھی عبادت کم کرو، یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کا حکم آ گیا تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کی عبادت کا عالم کیا ہوگا پھر. ویسے بھی اچھا، ایک تو ظاہری اعتبار سے تقصیر عبادت میں کثرت، عبادت کی کثرت یہ الگ چیز ہے، اور ایک روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ بھائی حضور کی دو رکعت، پوری امت کی دو رکعت حضور کی دو رکعت کی تلافی نہیں کر سکتی. پوری امت کے سجدے کروڑوں ہو جائے اور حضور کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو روحانیت کا عالم تو یہ ہے، درجات کی بلندی کا عالم تو یہ ہے. اور ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے نبی آپ جو ہے نا اتنی مشقت میں اپنے آپ کو مت ڈالیے. تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو خطاب کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرما رہے ہیں طٰہٰ، تو یہ محبت والے الفاظ ہیں. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطاب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے القاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا ہے. یا ایھا المزمل میں بھی اگر آپ غور کریں گے یہی مضمون ہے، یا ایھا المدثر میں بھی غور کریں گے تو یہی مضمون ہے، اور بھی مقامات پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہی ہے. تو یہ القاب محبت کے القاب ہیں اگر دیکھا جائے. اچھا، ان سارے معنی کو جمع کرنا یہ بھی عین ممکن ہے، ان کے اثرات اپنی جگہ ہیں، یہ توجیہات کرتے چلے جائیں گے آپ تو یہ بھی اپنی جگہ بالکل فٹ نظر آتی ہیں، صحیح نظر آتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ علماء جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو یوں ہی بیان نہیں کرتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں. تو ان ناموں، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو نام ہیں، ان ناموں کے جو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو اس کے تقاضا تو بنیادی یہی ہے کہ ناموں کے بعد خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی ہے، امت کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. پھر آپ عبادت کی کثرت کر رہے ہیں، امت کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. آپ امت کی دعوت کی فکر کر رہے ہیں، امت کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے پر یعنی صبر کر رہے ہیں ان کی پیش آنے والی تکالیف پر، تو یہ جذبہ امت کے اندر ہونا چاہیے. آپ کے ناموں کو پڑھے تو اس کے سیاق و سباق میں جو مضمون ہے وہ مضمون ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. اس کے سیاق و سباق میں جو احکام ہیں وہ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. اس لفظ کے جو معنی بنتے ہیں اس معنی کے اثرات ہمارے اندر آنا چاہیے. اس کے جیسے کہا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاقب ہیں، نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آخری ہونے کا عقیدہ ہم کو رکھنا ہے. آپ کی تہذیب کے آخری ہونے کا تصور ہمیں رکھنا ہے، آپ کی تہذیب کے آخری، آپ کی معاشرت کے آخری معاشرت ہونے کا، آپ کے نبی آخری نبی ہونے کا، آپ کے آخری رسول ہونے کا. تو یہ جن ناموں سے جو اثر، جو معنی ظاہر ہو رہے ہیں، یا اس کے سیاق و سباق میں جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر فرمائی ہیں، جو آپ کے کام ذکر فرمائے ہیں، تو وہ اپنے اندر لانا چاہیے. ناموں کے تقاضے یہ ہیں، ناموں کے اثرات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ناموں سے متعلق کچھ، ان دو ناموں سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، حضور کی عظمت اور عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں، اور آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائیں. کیونکہ جب جو ہے نا مقام کھلتا ہے تو پھر اطاعت اور عقیدت جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ ہوتی ہے. مقام نہیں کھلتا ہے، عظمت نہیں کھلتی ہے، رفعت نہیں کھلتی ہے، تو اطاعت نہیں ہوتی، محبت پیدا نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں 100 مرتبہ، انشاءاللہ اس کے بعد دعا کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات، وتقضی لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات من فوق 7 سماوات، يا فاتح خزائن الكرامات، يا غافر الذلات، يا منزل البركات، لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا غياث المغيثين. أغثنا أغثنا أغثنا، اقض حاجاتنا، واشف مرضانا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله.